بھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی سنہ کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل عطاری صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر۔
کیسے مزاج گرام؟
الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔
ہمارے پاس کئی ویڈیو سوالات بھی موجود ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے، تو بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔
میرا نام عبیض ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی والے جو جہیز دیتے ہیں لڑکے کو، تو لڑکا جو ہے لینا نہیں چاہ رہا، جہیز منع کر رہا ہے، لیکن لڑکی والے زبردستی اس کو جہیز دے رہے ہیں، تو کیا وہ لڑکے پہ جائز ہے لینا؟
زبردستی دے رہے ہیں کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا لڑکی والے لڑکے کو جہیز دیتے ہیں، تو لڑکی والے لڑکے کو جہیز نہیں دیتے، بلکہ اپنی بیٹی کو ہی جہیز جو ہے وہ دیتے ہیں۔ جہیز جو ہے وہ عورت کی ہی ملکیت ہوتا ہے، تو در حقیقت لڑکے کو نہیں دیا جاتا، بلکہ لڑکی کو ہی، اپنی بیٹی کو ہی، چونکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے گھر کا آغاز ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وہ دیتے ہیں۔ تو لڑکے والوں کی جانب سے مطالبہ کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بغیر مطالبے کے اگر وہ والدین اپنی بیٹی کو ہی اپنی مرضی سے جو بھی دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ بیٹی کے لیے جو ہے وہ لینا یا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے داماد کا اسے جو ہے وہ منع کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں۔
یعنی اصل یہی ہے کہ ان کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے وہ
تقاضا نہ ہو، مطالبہ نہ ہو،
کم دینے پر اعتراضات
نہ ہو، تانے تان و تشنی کی صورت جو ہے وہ نہ ہو، تو یہ اصل بنیاد ہے کہ جب آپ تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، یا نہ دینے پر یا کم دینے کے اوپر بعد میں جو ہے وہ لڑکی کو سناتے ہیں کہ تم خالی ہاتھ آ گئی ہو، گھر سے لائی کیا ہو، تو یا اس کے لیے اسے تنگ کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے کچھ مانگ کر لے کر آؤ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ناجائز ہیں، اس کی اسلام جو ہے وہ ہرگز پذیرائی نہیں کرتا، بلکہ اس کی مذمت جو ہے وہ کرتا ہے۔ باقی اپنی خوشی سے جو والدین جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، وہ بیٹی کی ہی ملکیت ہے در حقیقت، وہ داماد کی ملکیت نہیں۔
ٹھیک ہے، انہوں نے اس لیے داماد کہا کہ حقیقتاً تو یعنی ہے بیٹی کا یہ، لیکن شاید لوگوں کے جو عام طور پہ رویے اور انداز یہی بن گئے نا کہ یہ سسرال والوں کو کیا دے رہے ہیں،
جی
یہ ان کو کیا دے
لوگ عموماً جی وہ۔
اچھا، اب داماد کے لیے بھی بطور خاص چیزیں ایڈ ہونا شروع ہو تو گئی ہیں، کب پہلے بائکیں سنتے تھے، اب ساتھ ساتھ کاریں بھی آ چکی ہیں اور کئی جگہوں پر فلیٹ بھی ہیں دیتے ہیں، اگرچہ وہ بیٹی کو ہیں، لیکن داماد کی بھی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟
کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ جہیز کے ساتھ شاید شو تو کی جاتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ جہیز نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ داماد کو ہی دی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے بائک جو ہے وہ دی جاتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو کہ پتہ ہے کہ عمومی طور پر مرد ہی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو انہیں دی جاتی ہے۔ گھر وغیرہ تو عموماً جو ہے وہ نام رکھا جاتا ہے لڑکی کے، لیکن یہ بائک، کار وغیرہ یہ عموماً جہیز میں نہیں، سلامی میں آپ کہیں کہ دیا جاتا ہے، یہ ایک جو عرفن جو ہے وہ اسے سلامی کہا جاتا ہے کہ بھائی لڑکے کو سلامی میں کیا کیا دیا گیا ہے، تو وہ بہرحال اس کا یہ حکم ہے کہ ہاں اس کے اندر لڑکے کو خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے کہ بھائی جو ہے وہ آپ مجھے ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ دیں۔ پھر بھی اگر وہ جو ہے وہ زبردستی دیتے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابتدان چاہیے یہی کہ ہماری جانب سے منع ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز نہیں چاہیے، آپ نے جو کچھ اگر اپنی خوشی سے دینا بھی ہے تو ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو دیجیے، ہمیں دینے کی حاجت نہیں۔
ٹھیک ہے، یہاں پہ ان والدین کو یا ان خاندان والوں کو بھی جو بطور خاص اپنی بیٹی کو ہی دینا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں کفیل صاحب کئی جگہوں پر جیسے نمائش کا بھی ایک انداز ہے، باقاعدہ جہیز دکھانے کی بھی رسم،
جی
کہ یہ بعض جگہوں پہ تو یوں ہوتا ہے، شاید کئی ناظرین کو عجیب سا لگتا ہو کہ یہ کون دکھاتا ہے، یہ کیسے، یہ ہوتا ہے کہ پوری لسٹ تھما دی ان کو، وہ پوری لسٹ تیار کی اور سسرال والوں کے گھر چلا دیا، وہاں پہ ایک دو دن پہلے ٹرک میں سامان جو ہے وہ چلا گیا۔ لیکن کئی جگہوں پر یہ باقاعدہ، پنجاب میں تو ایسا ہے کہ وہ رخصتی والے دن ہی یہ، یعنی جتنے اور رسومات ہیں یا کچھ ہیں، تو ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس گھر میں جہیز لگایا گیا وہ بھی دیکھنا جا کے۔
اچھا،
تو عورتوں کے لیے مشغلہ خاص وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز پر تبصرہ بھی ہے اور وہ چیزیں جا کے دیکھنی بھی ہیں۔ لیکن مجھے یہاں کراچی میں بھی اتفاق ہوا کسی جگہ پر جو ہے وہ، تو بولا کہ آج نکاح کے لیے گئے تھے لیکن پتہ چلا کہ آج ان کا یہاں پر ایک ساتھ دو تین ہال بک کیے ہوئے، ایک ہال میں جیسے مرد بیٹھے ہوئے عورتیں ہیں، تو وہ بیچ والے جو دو ہال ہیں وہ جہیز کی نمائش کے لیے۔
اچھا،
میں خود یعنی اتنا وسیع ایک جگہ باقاعدہ ارینج کی، اور سارا مجھے پھر بتایا ساتھ والوں نے کہ اس برادری میں خاندان میں یہ ہے کہ اس کی نمائش باقاعدہ وہ ہوتی ہے، تو یہ پورا اس کو لگاتے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک نئی بات بھی تھی کہ جہیز کی نمائش کے لیے باقاعدہ کوئی الگ سے ہال بھی بک ہوتا ہے، اور یعنی یہ بھی اہتمام سارا دن، ظاہر ہے اس کو سجانا بھی اس کا کوئی ایک عام نارمل کام تو نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی بڑھتی جائیں، اس میں کئی ایسے والدین بھی آتے ہیں، وہ دیکھ تو لیتے ہیں لیکن دل ہی دل میں کیا کڑتے رہتے ہیں، پھر بطور خاص بچیوں کے ایک اپنے جذبات ہوتے ہیں، بچیاں آ کے جو دیکھتی ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف دیکھیں کہ میرے ماں باپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اتنا کریں گے، تو اس خاندان میں یہ شادیاں مشکل بن جاتی ہیں اور آگے مشکل سے مشکل۔ تو ہم جتنا بھی ہو سکے، اگر کوئی والدین دینا بھی چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو تو آپ دیں، جتنا بھی آپ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دیں۔ اچھا، جیولری کی صورت میں، زیورات کی صورت میں، تو وہ آپ کا بہت زیادہ بھی اتنا سا ہوگا اور وہ چلا جائے گا، اور وہی ان کے لیے زیادہ مفید بھی رہے گا، آگے جا کر ان کے کام بھی آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہم شادی اور اس طرح کے معاملات میں جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو شادی بیاہ کے ان معاملات کے اندر، چاہے میکے والے ہیں یا سسرال والے ہیں، لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں، ایک دوسروں پر ناحق تقاضے بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان رسومات کے اندر بھی، اور یہ جو اخراجات بڑھانے والی چیزوں کے اندر، ان میں بھی ہمیں حتی الامکان وہ کمی لانی چاہیے، تاکہ ہم اپنی ہی برادری، اپنے ہی خاندان کے سارے لوگوں کے لیے ایک ایسا بیلنس والا معاملہ ہو جائے کہ ان کے لیے بھی شادیاں کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جس شادی میں خرچہ کم ہو، ولیمے کے حوالے سے تو فرمایا گیا، کیا کہتے ہیں آپ،
حق مہر کے اندر ہے کہ حق مہر جو ہے وہ آسان جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو کہ ایک بنیادی جو ہے وہ نکاح کی جو ہے وہ چیز ہے۔
بالکل،
تو باقی اس کے علاوہ ہم شادی کے جہیز کی بات کریں یا دیگر شادی کے کھانے کی یا ولیمے کے کھانے کی، تو ان تمام رسومات میں تو بدرجہ اولا جو ہے وہ آسانی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور بات وہی ہے کہ بسا اوقات ہمارا عمل جو ہے وہ دوسروں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، یا دوسروں کے لیے جو ہے وہ پرابلم کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے، اس طرح کہ ان کے لیے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر ہمارا ہی عمل جو ہے بسا اوقات قابل تقلید جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو جو فالو کرنے لگ جاتے ہیں،
ہاں کہ انہوں نے یہ کہ ہم اس سے بڑھ کے
جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بڑھ کر کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہمیں جو کچھ بھی، یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ بھائی اولاد کے ساتھ تو جو بھی بھلائی آپ کریں گے، حسن سلوک کریں گے، وہ ثواب کی بات ہے، تو لیکن نیکی کوئی ریاکاری کیوں کر رہے ہیں پھر آپ؟
صحیح،
وہی آپ کی بات کہ بھائی آپ نے کوئی چیز اگر دینی بھی ہے تو خاموشی سے جو ہے وہ دے دیجیے۔
بالکل،
کئی ایسے بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ اگرچہ بہت کچھ دے سکتے ہیں لیکن وہ شادی کے موقع پر نہیں دیتے، کیونکہ اس وقت دیے جانے کے موقع الگ بھی چھپا کر دیں گے تو ہر کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے کیا دیا کیا ملا، پھر ادھر سے ادھر باتیں پھیلتی ہیں کہ بھائی اس نے تو اتنا دیا تھا، فلانے کو اتنا کم ملا، کیوں ملا، تو وہ بس اوقات شادی کے موقع پہ نہیں دیتے. اب وہ بعد میں جو ہے وہ 5-6 مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے جو دینا ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دے دیا. تو وہ بیٹی کے ساتھ اس نے سلوک بھی انہوں نے کر لیا.
بالکل
ٹھیک ہے، دونوں طرف کی امیدیں بھی اگر کسی کے دل میں تھیں لالچ کی تو وہ بھی ٹوٹ گئیں. ٹھیک ہے، اور تیسرے کسی فرد کے کان میں بھی بھنک نہیں پڑی کہ نہیں جناب انہوں نے تو یہ دیا یا یوں یوں دیا یا یوں کیا. تو بہرحال ان تمام امور کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہی جیسے آپ نے کہا کہ بعض لوگ واقعی دینے پر قادر ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن وہ اگر نہیں دیں گے تو بہرحال وہ افراد کے جن کے لیے دینا مشکل ہے ان کے لیے یہ کام کرنے آسان ہو جائے،
آسان ہو جائیں گے نا،
کیونکہ جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ روکے گا تو لوگ اس کو جو ہے وہ تان و تنقید کریں گے، اس کے اوپر جو اعتراض کریں گے، طنز کریں گے. لیکن اگر پیسے والا جو ہے وہ کچھ نہ دے اور اپنی بیٹی کو ایسے ہی بیاہ دے تو اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. تو لہٰذا ان افراد کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر قابل تقلید بننا چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے ہاں ایک جہیز کی صورت کے اندر ایک لالچ کی جو ہے وہ پوری صورت چل رہی ہے کہ لوگ لالچ کی بنیاد پر تقاضا کرتے ہیں یا بعد میں بچیوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا، ایک طرف تو یہ حال ہے کہ لوگ جو ہے وہ جہیز کے اندر یا جو ہے وہ شادیوں میں اتنا پیسہ لگانے کو تیار ہے، لیکن وہیں یہی برادریاں اور یہی خاندان عورتوں کو ان کا حق کے وراثت دینے کو تیار ہے.
میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کا خرچہ وراثت سے مائنس ہو جائے گا، یعنی اس کی وجہ سے پوری پوری وراثتی بیٹیوں کی مائنس ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی کہ بھائی ان پہ خرچہ بہت ہوا. کب ہوا؟ ان کی شادی پہ ہم نے خرچہ بہت کر دیا اور یہ سب چیزیں. تو میں تو کبھی کہتا ہوں کہ بھائی پھر تو بیٹے بھی مائنس ہو جائیں.
جی،
ان کی کیا فری میں شادی ہوئی تھی؟ بیٹوں پہ بھی تو خرچہ ہوا ہے. تو یہ بہت واقعی سے بات ہے.
آپ کو اگر دینا ہی ہے تو اس کو حق کے وراثت دیجئے، جو اس کا حق جو ہے وہ بنتا ہے، جو شریعت نے اس کا جو ہے وہ حق رکھا ہے. اسی طرح بھائیوں نے بھی دینا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی جو ہے وہ بہن کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں. اب شادی کے اندر آپ نے مثال کے 500 افراد کو بلا لیا، جس بہن کی شادی ہو رہی ہے اس کو ضرورت ہی نہیں، اس کے افراد بھی نہیں ہیں، وہ سارے آپ کے ہی دوست اور ادھر ادھر کے رشتے دار جو ہے وہ ہیں. اب اس کی شادی کے اندر آپ نے جو ہے نا 12 ڈشیں رکھوا کر جو ہے جناب جو 12 لاکھ کا خرچہ جو ہے وہ کر دیا. اس بیچاری کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری وراثت میں سے کر دیا. بھائی نہ تو اس سے پہلے آپ نے پوچھا کہ تمہاری وراثت میں سے یہ خرچہ کروں یا نہ کروں، اور نہ اس کو اس کی حاجت تھی. وہی اس کی جگہ پر اس کی آپ شادی جو ہے وہ 2 لاکھ میں 4 لاکھ میں کر کے بقیہ پیسے اس کو دیتے. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ خاص طور پر وہاں تو شرعی اعتبار سے لازم ہی ہوگا کہ جب آپ والد کا انتقال ہو گیا اور مال ترکہ میں سے آپ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو جب تک پیشگی اجازت نہ لے لیں اس عورت سے کہ بھئی یہ اخراجات ہم کریں گے، اس میں سے جو تم چاہو وہ ختم کروا سکتی ہو کیونکہ ہم یہ تمہاری وراثت میں سے ہی کریں گے، مال میں سے ہی، پھر وہ جو اجازت دے دو ٹھیک ہے وہی کیجیے آپ، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہ کیجیے. اور اس میں بھی حتی الامکان یہ نہیں کہ اس کے اوپر پریشرائز ہو، پریشر آپ ڈالیں کہ نہیں جناب 400 افراد کو نہیں بلاؤ گی تم شادی کے اندر تو کیسے ہوگا معاملہ، یہ نہ ہو، بلکہ آپ کوشش کریں کہ بھائی اس کے ہاتھ میں مال جو ہے وہ ویسے دے دیں، اس کا کیش دے دیں، اس کی کوئی زمین ہے وہ دے دیں اس کو. تو وہاں پر تو فرض ہے نا کہ آپ پر آپ کو اور وراثت ان کو دینا جو ہے وہ ضروری ہے.
یعنی یہ دعوتیں تو گھر کے معاملات میں نا، یعنی اگر بیٹوں کی بھی تو شادیاں ہو،
بیٹوں کی بھی شادی،
اچھا کئیوں کی پوتوں کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے
جی
مطلب آگے بڑے بیٹے ہیں تو ان کے بچے عموماً پہلے ہی
جی
وہ ہوتے ہیں،
شادیاں دادا کی جانب سے ہی گویا کہ ہو رہی ہے،
شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں بھی اخراجات ہیں. یہ باقاعدہ مطلب عام روٹین میں اور یہ سب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ پوتوں والی بات چلی تو یہ بھی بات کا، یعنی بیٹے ہیں نا وہ آپس میں آج کل یہی وجہ ہے کہ اتنے اخراجات ہوئے اور یہ سبب رنجشوں ناراضگیوں کی طرف بھی نا. تو یہ کچھ آ کے کہتے ہیں کہ یار دیکھو بڑے بیٹے بھائی تھے تو اس کو وراثت بھی اتنا ہے، بلکہ اس سے وہ بڑے ہیں تو سب کچھ انہیں کے انڈر میں. ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہے کہ ان کے آدھے بچے تو ابا نے نپٹا دیے تھے، اب ہمارے بچے چھوٹے ہیں، اب جب ہمارے بچے اس عمر تک پہنچیں گے تو اس وقت تک کون ہے کون نہیں ہے، کیا معاملات کیا حالات، ابھی سے اتنی باتیں یعنی وراثت کے حوالے سے یا دیگر ہیں، تو یہ بھی ایک اثر پڑتا ہے.
اصل میں والدین کے اوپر ہے کہ والدین بسا اوقات محبت کے اندر جو ہے وہ ایسے کچھ فیصلے کر بیٹھتے ہیں یا ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ اولاد میں رنجش کا باعث بنتے ہیں.
جی
تو والدین اگر جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور تمام اولاد کے اندر برابری کے ساتھ جو ہے وہ اخراجات کے اندر بھی، دیگر معاملات کے اندر بھی، تقسیم کے اندر بھی انصاف کو جو ہے وہ پیش نظر جو ہے وہ رکھیں، تو یہ والدین کے اوپر ہے کہ وہ اس بات کا خاص طور پر خیال کریں۔ بسا اوقات یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مال کے اندر، بسا اوقات یوں بھی آپس کے اندر جو ہے وہ ناچاکی ہوتی ہے کہ فلاں بھائی کے بچوں کو والد صاحب زیادہ پیار کرتے ہیں۔
جی ہاں یہ بھی ہوتا ہے فلاں بھائی،
تو اب وہ ایک ہے کہ فطری محبت، کسی سے قلبی لگاؤ زیادہ ہونا وہ یقیناً انسان کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے کے بچے پہلے جو ہے وہ زندگی میں آئے ہوتے ہیں، تو دادا دادی کا میلان جو ہے وہ انہی کی طرف ہوتا ہے کہ انہیں زیادہ وقت جو ہے وہ ملا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ مگر ایسے کے اندر مظاہرہ عدل جو ہے بہرحال یہ والدین کو کرنا چاہیے،
رکھنا چاہیے
کہ آپس کے معاملات میں، بچوں کے ساتھ میل جول کے اندر، ملاپ میں، ان کو لینے دینے کے اندر، اپنے بچوں میں بھی اور بچوں کی اولادوں میں بھی آگے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے اندر خاص طور پر جو اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دینی چاہیے، کہ عمومی طور پر یہ صنف جو ہے وہ پس رہی ہوتی ہے،
محرومی
کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو انہیں زیادہ دینا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ جب کوئی چیز آئے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ بیٹیوں کو دینے سے جو ہے وہ کیا جائے۔ کوئی گھر میں پھل آیا ہے کوئی نیا، کوئی اور تحائف آپ لے کر آئے ہیں، تو اس کے اندر بھی بیٹیوں کو بہرحال جو ہے وہ ترجیح بھی دینی چاہیے اور ان کو فضیلت بھی دینی چاہیے۔
ٹھیک ہے ماشاء اللہ، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر بیوی کے ماں باپ غریب ہوں اور بیوی اپنے شوہر کو بتائے بغیر ہی کیا ہیلپ کر سکتی ہے؟
دیکھیں اگر بیوی شوہر کے مال سے مدد کرنا چاہتی ہے تو وہ تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کوئی ایسا جو ہے وہ مال ہے جس کی بیوی خود مالک ہے، نوکری کرتی ہے مثال کے طور پہ بیوی اور اس کی اپنی آمدنی ہے، یا شوہر ہی اس کو کوئی پاکٹ منی بطور اس کی ملکیت کے دے دیتا ہے۔ ایک ہے گھر چلانے کے لیے عورت کو پیسے دینا، تو وہ تو اپنے ہی گھر میں چلائے گی، اس سے اپنی میکے کے اخراجات پورے نہیں کرے گی، لیکن ایک یہ کہ شوہر جو ہے وہ اس کو جیب خرچ دیتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ تمہارے ہیں، تم جو دل چاہے کرو، تم اس کی مالک ہو۔ اب ان پیسوں میں سے اگر وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دیتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شوہر کے پیسوں سے بہرحال جو ہے وہ اجازت لیے بغیر نہیں مدد کر سکتی والدین۔
حسن سلوک کی کیا صورت ہو سکتی؟ بعض اوقات اس میں یعنی ایسے شوہروں کے لیے میں یہ پوچھنا، جو بطور خاص جیسے داماد ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارے ساس سسر مالی طور پر اس پوزیشن میں، کیونکہ بیٹی بعض اوقات شادی بھی ہو جاتی نا، بیٹا بھی اپنی جگہ لیکن بیٹی کا لگاؤ اپنے ماں باپ سے رہتا ہے، یعنی کوئی بھی موقع ہوتا نا تو بیٹی سوچ رہی ہوتی کہ میرے ماں باپ کس طرح ہیں، ان کی تکلیف یا دکھ یا اس طرح کے معاملات ہیں نا۔ تو اب شوہر اگر وسعت والا ہے، استطاعت والا ہے، اچھا مطلب بعض اوقات ہوتے ہیں، تو اب کیا کہنا چاہیں گے اس میں، کیا کہنا چاہیں کرنا چاہیے؟
دیکھیں والدین پر، والدین اگر کمانے سے عاجز ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو والدین کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ جب لازم ہوتا ہے تو وہ بیٹا بیٹی دونوں پر لازم ہوتا ہے۔
اچھا،
شرعی اعتبار سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف بیٹے پر ہے، نہیں،
وہ بیٹیاں چلے گئیں،
ہاں بھلے شادی شدہ جو ہے وہ ہوں، اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ اسی پر ہوگا کہ جس کے پاس خود ہو پیسہ،
ٹھیک،
جو خود ہی جو ہے وہ فقیر محتاج ہے تو اس کے اوپر تو دوسرے کا نفقہ ہی لازم نہیں ہو پائے گا۔ تو اب بیٹیاں اپنے مال سے مدد تو کر ہی سکتی ہیں، اپنے مال کے علاوہ اگر وہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ بات چیت کر کے اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ بات چیت کر سکتی ہے کہ بھائی میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں، کر سکتی ہوں، میں اپنے جو اخراجات ہیں میں انہیں میں سے کچھ بچا کے کر لوں، یا ویسے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مانگ لے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس کے اندر اس طرح کے بہت سارے امور ہوتے ہیں جس کے اندر ایک دوسرے سے اس طرح تقاضا کرنا جو ہے وہ معیوب ہرگز
نہیں ہوتا،
نہیں ہوتا، تو بالکل جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ کرنی چاہیے، کہ بہرحال بیٹیوں کو والدین کا بھی خیال، بیٹیوں کو بھی اسی طرح رکھنا چاہیے۔ بیٹوں کے اوپر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ بھائی بیٹے جو ہے وہ خود چونکہ گھر کے کفیل ہوتے ہیں تو وہ آزاد ہیں اس معاملے میں کہ وہ والدین کو کتنا دیں، جبکہ بیٹیاں جو ہے بہرحال جو ہے وہ اگر ان کی اپنی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر کی ہی محتاج ہیں، تو وہ پھر اس کی اجازت سے ہی کر سکیں گی۔ مزید کال
دارالفتاء سنت پور مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، سیکورٹی پر مکان لینا کیسا ہے؟ مثلا کسی شخص نے مکان مالک کو فلیٹ لیا 4 लाख दे करके, और वो शख्स 4 लाख देने बाद उस मकान में या तो खुद रहता है या दूसरे को किराए पर उठा देता है। मसलन उस मकान का किराया 4000 था और उसने 4 लाख रुपए सिक्योरिटी पे दे करके 500 रुपए महीना किराया तय कर लिया, और अब वो दूसरे शख्स को उठाता है उसी कमरे को 5000 पर। तो ये करना कैसा है?
ठीक है, यानी ज्यादा एडवांस दिया, किराया कम कर दिया।
पहले तो इसका जो मुरव्वज तरीका था वो पगड़ी वाला सिस्टम था
जी,
उसमें ये था, उसमें भी यही होता कि हैवी डिपॉजिट ही वो देते थे, मगर उसमें ये था कि आपसे खाली नहीं करवा सकता था मालिक मकान। अब उसकी जगह ये दूसरा तरीका आया है कि इसके अंदर मालिक मकान खाली तो करवा लेता है एग्रीमेंट के बाद, लेकिन उसको वो रकम पूरी वापस करनी होती है। तो ये नॉर्मल डिपॉजिट सिक्योरिटी मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख है तो वो उसकी जगह पे 4 लाख या 5 लाख रुपए लेता है और उसके बदले में वो किराया जो है वो कम कर देता है। तो जो हैसियत अगर हम बात करें कि इस बात की क्या हैसियत है कि जो एडवांस या सिक्योरिटी में रकम दी गई, तो सिक्योरिटी या एडवांस में दी गई रकम की शरई तौर पर हैसियत कर्ज की है। तो कर्ज की वजह से जो उसको नफ़ा दिया जा रहा है कि उसका किराया नॉर्मल से हटकर कम किया जा रहा है, तो ये कर्ज की वजह से नफ़ा है जो कि सूद है और हराम है, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। कोई चीज़ किराए पे लेके आगे किसी को किराए पर देना ये जायज़ है, मगर उसकी फिर आगे अपनी शराइत है कि आप जो है वो अगर एज इट इज ही दे रहे हैं चीज़ आगे किराए के ऊपर, तो आप फिर ज़्यादा किराए पे नहीं दे सकते।
यहाँ मसला दूसरा इनके मेन जो है, यानी खुद ये 500 रेंट पे कर
और
रहे हैं,
आगे जो है वो 4000 में ऊपर देंगे, तो ये भी जायज़ नहीं है। सिवाय कोई भी चीज़ आपने अगर 4000 की ली है और आप 5000 रुपये किराए पर देना चाहते हैं, तो फिर अब उसमें क्या है कि आप रेनोवेट करवाएं उसे, फिर आप उसे आगे किराए पर दे सकते,
कुछ इजाफा करें,
कोई इजाफा जो है वो करें। मतलब दुकानें अमूमन दी जाती हैं, तो अब दुकानें आपने खाली दुकान किराए पर ली, अब आपने उसके अंदर फर्नीचर वगैरह सब कुछ लगा के अब वो आपने फिर किराए पर आगे दे दिया ज्यादा में, तो यूं तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त जबकि नॉर्मल डील हो। इनकी तो जो इब्तदाई डील जो ये बता रहे हैं कि हैवी डिपॉजिट के ऊपर जो है वो कम किराए के ऊपर जो ले रहे हैं वही बुनियादी तौर पर जायज़ नहीं है, इस मामले को ख़त्म करना ज़रूरी है।
इसमें जो आम मुरव्वज रिवाज में जितना एडवांस दिया जाता है
जी, जितना एडवांस जो है वो उर्फ के मुताबिक है, कहीं 3 महीने का, कहीं 2 महीने का, कहीं 6 महीने का, मुख्तलिफ शहरों के एतबार से है, तो वो देने के वो दिया जा रहा है और किराया भी वहीं के एतबार से उर्फ के मुताबिक नॉर्मल है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।
उसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी अगर कहीं रिवाज ही 4 लाख बिलफर्ज है, 3 लाख 4 लाख है, और
तो वहाँ फिर किराया भी कम नहीं होगा ना, वहाँ किराया भी जो है वो नॉर्मल ही रहेगा। जहाँ किराए की कमी की तरफ आते हैं वहाँ दर हकीकत खुद ही पता चल जाता है कि यहाँ पर फिर डिपॉजिट जो है वो ज्यादा होने की वजह से किराया कम हो रहा है, तो वो कर्ज की नफा कर्ज पर नफा है जो कि सूद की तरफ ले जाता
है। ठीक है, तो जो आम है वो ठीक,
वो ठीक,
वो ठीक,
कोई हर्ज नहीं।
अच्छा, इनकी माल की जकात भी इनको किन को देनी होगी?
जो एडवांस में हमने रकम दी हुई है मालिक मकान को, तो मालिक मकान पर तो उसकी जकात लाजिम नहीं है। हाँ, हम पर उसकी जकात लाजिम होगी। कब लाजिम होगी? हर साल लाजिम हो रही है, अदायगी हमें उस वक्त करनी होगी जब वो माल मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक मकान है, वो मैंने जो है वो 5 साल में मैंने डिपॉजिट दिया और मैं 5 साल तक उस मकान में रहता रहा।
ठीक,
5 साल के बाद मुझे उसमें से मेरे 1 लाख रुपए उसने वापस कर दिए मकान जब मैंने खाली किया, तो अब इस 1 लाख की मैं पिछले 5 सालों की जकात दूंगा।
अच्छा, ये पिछले 5 सालों
हाँ,
की
अब या तो अभी दूं या हर साल ही देता रहूं तो अच्छी बात है, वरना बहरहाल वो भी आपका ही पैसा है जो कि एक शख्स के पास बतौर कर्ज जमा है, तो इसकी जकात आप पर ही लाजिम होगी, आपसे मुराद किराएदार पर ही लाजिम होगी, मालिक मकान पे इसकी जकात नहीं होगी।
अच्छा, तो लोग कहते हैं हमने तो उससे फायदा ही नहीं उठाया, पैसा तो फायदा तो वो उठाता रहे।
हाँ, तो उस पर कर्जा भी तो है ना, उसे वापस भी तो करना है, वो तो बल्कि माइनस करेगा अगर वो देखेगा कि जनाब मैंने वो पैसा लिया और उसने इस्तेमाल कर लिया किसी जगह पर, तो उसके ऊपर तो कर्जा चढ़ गया ना कि जब भी आप मकान खाली करेंगे तो उसे तो अपनी जेब से निकाल के आपको पैसे वापस ही करने हैं।
सही,
तो वो तो अपना वो पैसा गोया कि अगर उसने खर्च कर लिया तो वो 1 लाख का मकरूज हो गया, वो जब भी अपनी जकात की कैलकुलेशन करेगा तो उसमें से उस 1 लाख को जो है वो माइनस करेगा।
ठीक है, मजीद सवाल।
मेरा नाम अब्दुल मुईस है और मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि अगर किसी पर हज फर्ज हो और वो अचानक से माजूर हो जाए तो क्या करें?
हज फर्ज है लेकिन अब
माजूर हो गए,
माजूर है।
देखें, माजूरी जो है वो मुख्तलिफ सूरतों की होगी। अवलन तो ऐसा है कि भाई माजूर टेम्परेरी हुआ है, कोई शख्स टांग टूट गई है लेकिन चले जनाब जो है वो इलाज हो जाएगा, तो फिर जब वो इस काबिल हो जाएगा तो फिर उस साल जो है वो हज जो है वो कर ले। एक ये है कि मुकम्मल तौर पर ही जो है वो माजूर हो गया, जैसे नाबीना हो गया, तो अब ऐसा है कि अब या और कोई मसला हो गया कि अब हज पर आइंदा जा ही नहीं सकता, تو پھر حج بدل کروانے کا اسے حکم ہوگا کہ مالی اعتبار سے جب وہ حج پر قادر ہے، صرف جسمانی اعتبار سے کسی عذر کی وجہ سے حج پر نہیں جا سک رہا، تو پھر اب حج فرض کے لیے اسے حج بدل کروانا ہوگا، تو کسی شخص کو اس کا اپنے حج بدل کی ادائیگی کے لیے بھیجنا ہوگا۔ پھر بعد میں اگر ایسا ہوا کہ حج بدل کروانے کے بعد دوبارہ وہ شخص جو ہے وہ سیٹ ہو گیا، اس کا عذر جو ہے وہ جاتا رہا جو بھی تھا، تو پھر ایسی صورت میں اسے دوبارہ حج اپنا کرنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، یعنی حج بدل بھی اور پھر اس کے بعد بھی احکامات
کرنا
جو ہے وہ۔ ویسے معذور، انہوں نے تو ایسے ہی بیان کیا معذور، اب اس سے معذور کو کوئی لے کر جانے والا حج خود ہی کرنا،
اگر وہ خود کر سکتا ہے تو منع نہیں ہے کہ معذور کو جانا منع ہے۔ نابینا کبھی کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی میں جو ہے وہ جانے کو تیار ہوں، اپنے ساتھ کسی کو ساتھ ہی لے کے چلا جاتا ہے، یا کوئی اپنے حج پہ جانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، تو وہ جا سکتا ہے، جانے میں اس کو منع نہیں ہے، اس کا حج فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی معذور ہے، پاؤں والا ہے، ویل چیئر کے اوپر اسے لے جاتے ہیں، تو کئی جگہوں کے اوپر جہاں پر کھڑے ہو کر کئی چیزیں کرنا ضروری ہیں، طواف ہو گیا، صحیح ہو گئی اور دیگر چیزیں، تو اس کے اندر ویل چیئر جب وہ چل نہیں سکتا تو ویل چیئر کی اس کو اجازت ہوگی، تو وہ اس کے مطابق وہ تمام ارکان ادا کر سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسے ارکان نہیں ہے کہ معذوری کی وجہ سے وہ اس کے رہ جائیں، یا یعنی اس کا بدل ہے کچھ نہ
بدل موجود،
ویل چیئر کے ذریعے کر لیا اور کسی طرح بھی حج ادا ہو جائے،
حج ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بعض اوقات آنکھ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے اور ہم اس کو مسلتے ہیں، اس وقت آنکھ میں سے جو پانی نکلتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور جو دکھتی آنکھ ہے، دکھتی آنکھ کا جو پانی ہے اس کا حکم ارشاد فرمائیے گا، اور کیا یہ دکھتی آنکھ کا جو پانی ہے یہ کیا وضو بھی توڑ دیتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر نماز پڑھنی ہو لیکن پانی آنکھ سے آ رہا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟
جی،
آنکھ میں کوئی چیز چلی جانے کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے، یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ آنسو ہی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پانی نکل بھی رہا ہے تو آپ کے وضو کو نہیں توڑے گا اور یہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ دکھتی آنکھ یہ کہ آنکھوں کی بیماری ہو جائے، آشوب چشم ہو گیا، یا کوئی جو ہے وہ دانا وغیرہ ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو وہ پانی بہرحال جو ہے وہ ناپاک ہے، اور وہ پانی ناپاک بھی ہے، آپ کے چہرے پر باہر کی طرف آئے گا تو اسے بھی ناپاک کر دے گا، چہرے کے حصے کو بھی، کپڑوں وغیرہ پر لگے گا، آپ نے کسی ٹشو سے پوچھ لیا یا ہاتھ آستین سے پوچھ لیا تو اسے بھی ناپاک کر دے گا، اور وہ پانی بہنے کی مقدار میں باہر نکلے گا آنکھ سے تو وضو بھی توڑ دے گا۔ اب اگر کسی شخص کو بیماری ہے اور وہ جیسے آشوب چشم کی بیماری ہوتی ہے تو بس اوقات تین چار دن جو ہے وہ چلتی ہے، تو اب جبکہ اس شخص کا وہ پانی رک ہی نہیں رہا، ایک یہ کہ اگر وہ صاف کر لے تو صاف کرنے کے بعد وہ وضو کر کے چار رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اتنا دیر کا وقفہ ہے تو وہ ایسا کر لے گا، لیکن یہ کہ بھائی مسلسل نکلتے ہی جا رہا ہے پانی رک ہی نہیں رہا، تو پھر وہ شرعی معذور بن جائے گا۔ تو شرعی معذور یہ کہ وہ اپنے نماز کے کسی ایک وقت کے اندر اپنے آپ کو شروع سے لے کے آخر وقت تک وہ دیکھ لے، چیک کر لے کہ بھائی میں آیا پانی نکلے بغیر نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں، نہیں ادا کر سکتا تو پھر شرعی معذور ہوگا، تو پھر وقت ختم ہونے کے بعد وہ وضو کرے تو اگلی نماز کا وقت ختم ہونے تک وہ اپنے اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، نجاست چونکہ جو ہے وہ ایک ہے وضو کا ٹوٹنا اور ایک ہے کہ نجاست کا جسم کے اوپر لگنا، تو چونکہ وہ پانی ناپاک ہے تو ہاں یہ کہ اسے جو ہے وہ جیسے چار رکعت نماز پڑھی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹشو سے جو ہے وہ صاف کر لیں، اور اس طرح پوچھے کہ جو ہے وہ مزید چہرے پر نہ لگے، ڈائریکٹ جو ہے وہ آنکھوں سے ہی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پانی کو صاف کر لیں۔
ٹھیک ہے، اچھا اس کی پہچان کیا آسان ہے، نارمل ہے؟ یعنی آپ نے بیان تو کیا، تو کئیوں کو پانی مختلف امراض میں، نزل زکام میں بھی پانی نکلتا ہے آنکھوں سے نا، اگر کسی کو نارمل نزلہ زکام بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ پانی شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ خاص کوئی؟
عام طور پر تو ہم یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کا پانی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ چپکنے والا جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، کہ در حقیقت وہ پانی کیا ہوتا ہے، وہ خون یا پیپ ہوتا ہے جو کہ پانی کی صورت کے اندر کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس میں آمیزش جو ہے ہوتی ہے، جو کہ آنسو تو بن ہی رہے ہیں آنکھ میں کنٹینیو، تو وہ اس کے اندر آمیزش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ چپ چپ کرنے والا عمومی طور پر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بعض امراض کے اندر یہ اس کیفیت نہ بھی پائی جائے، تو میرے خیال سے وہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ مزید مشورہ کیا جا سکتا ہے، کہ کسی کو اگر مسلسل پانی آنے کا مرض ہے تو وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے، تو اس کی وضاحت لے کر پھر اگر آپ دارالافتار سنت میں اس پر ڈسکس کر لیں گے تو امید ہے کہ واضح ہو جائے گا کہ یہ پانی کا جو آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی ہے اس کا کیا ہو.
یعنی یہ ہر آنکھ سے نکلنے والا پانی وہ ناپاک نہیں؟
ہاں ہر نہیں ہے. بخار میں بسا اوقات نکلتا ہے یا جو ہے وہ نزلی زکام میں آپ نے کہا نکلتا ہے, بسا اوقات چھینک آنے سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے, تیز ہوا لگنے کی وجہ سے نکل جاتا ہے, اپنی انگلی لگ جائے نکل جاتا ہے.
بہت مرچی والی چیز کھا لیں اور وہ اٹک گئی تو وہ بھی فوراً پانی نکل جاتا
ہے. پیاز چھیلیں, پیاز کاٹیں تو نکلتا ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ پاک ہیں, ان کی یہ ناپاک پانی نہیں.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا نام خالد ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے, اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا؟
جی
دیکھیں, جو عورت جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے 92 کلومیٹر دور رہتی ہے تو اس کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا حج کے لیے یہ حرام ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن کی مسافت کا سفر اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے, اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے. حج فرض جو کہ اسلام کا 5واں رکن ہے, اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ عورت اگرچہ مالی اعتبار سے استطاعت رکھتی ہو لیکن اگر محرم یا شوہر ساتھ نہیں ہے تو وہ حج نہیں کر سکتی. اب اگر کسی نے کر لیا تو بات یہ ہے کہ قدم قدم پر گناہگار ہوگی, جا رہی ہے ایک نیک کام کرنے لیکن ہر قدم پر جو ہے وہ گناہگار ہوگی, اور وہاں پر یعنی حرم پاک کے اندر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو لہٰذا ایسی عورت جو ہے وہ سینکڑوں گناہ جو ہے وہ اپنے سر جو ہے وہ لے کر آئے گی. تو عورتوں کو ہرگز جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض ٹور ایجنٹس جو ہے وہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں خواتین کے ساتھ بھیج دیں گے یا ہم کسی اور کو تمہارا محرم بنا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں قانونی ڈاکومنٹیشن کے حد تک تو ٹھیک ہیں لیکن یہ مسئلہ قانونی نہیں ہے, یہ مسئلہ دین کا ہے اور شرعی مسئلہ ہے. اللہ پاک تو جانتا ہی ہے آپ کا محرم کون ہے اور کون نہیں ہے, تو ڈاکومنٹ میں تبدیل کرنے سے اس کے علم میں تو کوئی تبدیلی معاذ اللہ تھوڑی ہو جائے گی.
صحیح.
تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں اور نہ ہی ایسے لوگوں کے اوپر باتوں پر عمل کریں, کیونکہ دیکھیں انہیں تو آپ کو بھیج کر پیسہ کمانا ہے, اور آج کل ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ پیسہ کمانے والا جو ہے وہ حلال حرام ہر طریقے سے جو ہے وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا سامنے والے کو کیا نقصان ہو رہا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان کی باتوں پر ہرگز نہ جائیں, جب تک محرم یا شوہر دستیاب نہیں ہے اس وقت تک عمل نہ کریں. اچھا, اب کئی لوگوں خواتین کے دل میں ہوتا ہے کہ بھئی بڑی طلب ہے مکے مدینے جانے کی, ایک سبب بن گیا ہے, آپ پھر بھی منع کر رہے ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات رکھیں, ہم مکے مدینے جانا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم مکے مدینے کیا جو ہے وہ گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا رب کو راضی کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ اگر گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو فائدہ ہی ہے آپ کو. اصل تو یہ کہ ہر مسلمان کا مقصد تو ہے رب کو راضی کرنا, رب کے گھر کی زیارت کرنا. زیارت کر کے بھی مقصد کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا. تو آپ کے جس عمل سے رب ہی ناراض ہو رہا ہے بغیر محرم سفر سے, تو آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ کام کرنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ میں ایک جگہ جاؤں گا تو وہاں جاؤں گا, جس سے ملنے جاؤں گا وہی ناراض ہو جائے گا, تو کبھی بھی نہیں آؤں گا وہاں پر. تو لہٰذا جب رب تعالیٰ اس بات سے ناراض ہے کہ اس کے گھر کا عورت سفر کرے یا اتنی مسافت کرے, یہ صرف حج کا نہیں, ہر جگہ عورت اپنے میکے بھی اگر جاتی ہے اور سسرال اور میکے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے تو وہ بھی اس کو بغیر محرم یا شوہر کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی خواتین کے لیے یہی ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں اور حج بدل کی وصیت کریں. حج فرض ہے تو حج بدل کی وصیت کر دیں. زندگی میں اگر حج کا موقع مل جائے محرم یا شوہر کے ساتھ تو حج کر لیجئے گا, ورنہ پھر آپ کے بعد جو ہے وہ کوئی آپ کی وصیت کے مطابق حج بدل کر کے آپ کی حج کی ادائیگی کرے گا.
ٹھیک ہے, یعنی یہاں شریعت مطہرہ نے اس عورت کے لیے حج کی فرضیت
ادائیگی جو ہے موقوف کر دی کہ بھئی جب تک محرم یا شوہر دستیاب نہیں ہے آپ نہیں جا سکتے. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کے پاس اپنے بھی پیسے ہیں اور محرم اور شوہر کے بھی پیسے ہیں,
ٹھیک ہے,
اب اس کو محرم یا شوہر کو اپنے پیسوں سے لے جانا ہوگا اگر کوئی دوسرا اپنے پیسوں سے جانے کو تیار نہیں ہے. یہ کہ بھئی محرم ہے بھائی ہے وہ اپنے حج پہ جا رہا تھا, یہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی, ٹھیک ہے, لیکن بھائی بھی ہے, اب والد بھی ہیں, سب ہیں, لیکن وہ صاحب استطاعت ہی ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے. اس کے پاس پیسہ ہے, اگر اس کے پاس صرف اپنا پیسہ ہے تو ٹھیک ہے, یہ انتظار کرے کہ یا تو اس کے پاس دو افراد کے پیسے آ جائیں یا ان میں سے کوئی اپنے پیسوں پہ جانے کے لیے راضی ہو جائے اور یہ اس کے ساتھ چلی جائے.
صحیح,
یا تو یہ ہوگا. ورنہ پھر یہ اتنا پیسے جب اس کے پاس اگر آ گئے کہ یہ دو افراد کے پیسے اس کے پاس ہو گئے تو اب پھر یہ اپنے خرچے پر اپنے ساتھ اپنے حج کی ادائیگی کے لیے کسی بھی محرم کو ساتھ لے گی تاکہ وہ اس کے ساتھ جائے اور یہ اپنا حج ادا کر سکے.
ٹھیک ہے. اچھا کوئی کر کے آ گئی یہ جیسے انہوں نے بھی کہا نا,
ہاں اب حج فرض ادا تو ہو جائے گا, حج فرض ادا ہو جائے گا لیکن بہرحال گناہگار ہوئی اور بہت کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہوئی جس کی توبہ اس پر لازم.
ٹھیک ہے. اسی طرح جو عمرے کی ادائیگی کر لیتے ہیں, بعض کل وہ عمرے کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں
جی
کہ عمرہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا, تو اب یہ ساری ڈیٹیل تو ظاہر ہے اس کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ, لیکن کوئی کر لیتی اس طرح تو عمرہ ادائیگی,
عمرہ ادا جو ہے وہ ہو گیا, مگر یہاں پر کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ادا تو ہو جائے گا نا,
یہ تو ظاہر
یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھلے جو نا ہمارے ذمے جو ہے نا وہ ہزاروں گناہ چڑھے ہیں لیکن بس عمرہ تو ادا ہو جائے گا نا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک کی نافرمانی کو کبھی بھی ہلکا تصور نہیں کرنا چاہیے.
بالکل صحیح بات.
کیا پتا کہ وہ اس نافرمانی کی وجہ سے آپ کا عمرہ تو ہو گیا لیکن اس نے قبول ہی نہ کیا, آپ کا عمرہ تو ہو گیا لیکن جناب رب حج تو ہو گیا لیکن رب تعالیٰ نے ان سارے گناہوں کی وجہ سے اسے قبول ہی نہ کیا ہو. تو جب تک قبول نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں
فائدہ.
اچھا قبولیت کیسے ہوگی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں, وہ تو رب تعالیٰ کی مشیت کے اوپر اس کی مرضی پر ہے. تو لہٰذا جس نے قبول کرنا ہے اس کی پہلے نافرمانی کی جائے اور پھر یہ جو ہے وہ لو لگائی جائے یا امید رکھی جائے کہ وہ قبول کر لے گا, تو یہ سراسر نادانی ہے. ہمیں رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے, چاہے وہ حج ہو, چاہے عمرہ ہو, چاہے نماز ہو یا کوئی بھی کام.
ٹھیک ہے. وہاں مکے پہنچ گئے ہیں, محرم کے ساتھ ہی گئے ہیں, سب کچھ ہوئے ہیں, اب وہاں پر جو مزید عمرے کرنے, اب بعد کا یہ سوال وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ جو ساتھ والے ہیں محرم بالف شوہر ہیں وہ اب مزید عمرے کی سکت نہیں, اس کو اب کہ آج کیا ہے تو وہ کل کہیں کہ پھر کرنا ہے تو وہ بھی میں نہیں کر پا رہا, تو اب وہاں کے لیے بھی یہ شرط ہے یا بیوی دیگر جو بھی فیملی اس کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ جا,
اب وہاں قریب میں جیسے مسجد عائشہ سے جا کر عمومی طور پہ جو ہے وہ احرام جو ہے وہ باندھ کر آتے ہیں, تو وہ اگر جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ آرام کر رہا ہے اور عورت جو ہے وہ اپنی دیگر فیملی کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ وہاں جاتی ہے, تو عموماً وہاں کا جو راستہ ہے وہ ایسا کوئی پرخطر راستہ نہیں ہے, تو وہ وہاں سے جا کے احرام کر باندھ کر عمرہ کر سکتی.
احرام کی نیت ہی ان کو کرنی ہوتی خواتین کو, لیکن یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ عمرے کے لیے یہ شرط نہیں نہ حج کے لیے اس طور پر, اصل بیسک سفر کے لیے
جی,
بیسک جو اس میں 92 کلومیٹر جب بھی آپ کا سفر ہوگا تو اس میں آپ کو ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھنا ہوگا. ہاں مدینہ منورہ پہنچ گئے, اب مدینہ منورہ سے کچھ آئے کہ مکہ مکرمہ فیملی کے دیگر افراد جا رہے ہیں اس کا محرم نہیں جا رہا, تو وہاں بھی اس کے لیے یہی شرائط ہیں کہ آپ اس کو بغیر محرم کے مدینے سے مکہ کی طرف سفر کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا, جائز نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بھی مسافت اتنی بن جاتی ہے جو اس سے زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے کہ جو 92 کلومیٹر یہ سفر بیان کیا گیا ہے. ناظرین اکرام یہ مختصر سے وقت کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے اور الحمدللہ اس میں کئی طرح کے مختلف سوالات اور پھر ان کی کئی مختلف شکوں پر جہتوں پر گفتگو ہوتی ہے. مقصد یہی ہے کہ دین کے یہ احکامات, دین کے شریعت مطہرہ کے یہ مسائل, ان پر ہماری نظر بھی رہے, ہمیں علم بھی حاصل ہو, اور اگر ہماری کسی عمل کی وجہ سے اس میں کوتاہی ہو رہی ہو, سستی ہو رہی ہو, تو اس سستی اور کوتاہی کو ہرگز اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے اور دور کرنا چاہیے. حج کے دن الحمدللہ قریب سے قریب ہیں, بلکہ قافلے بننا شروع ہو گئے, کچھ ہی دنوں بعد پاکستان سے بھی باقاعدہ روانگیاں بھی شروع ہو جائیں گی, تو حج کا بھی فریضہ جن جن پر آتا ہے اس کی کم از کم ابتدائی معلومات یہ ہر مسلمان کو ضرور رکھنی چاہیے کہ حج فرض کب ہوتا ہے, کیونکہ زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے. یہ ان کے لیے بات کروں جنہوں نے حج ادا ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, یا ابھی فی الحال گنجائش نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اتنا تو معلوم ہو کہ فرض ہوتا کب ہے. کہ بعض اوقات آدمی اپنے معیار یہ سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے جب تک اپنا مکان نہیں بنایا, جب تک دکان نہیں خرید لی, جب تک بچوں کی شادیاں نہیں کر لیں, تو وہ اس طرح توجہ ہی نہیں کرتا, وہ صرف پیکج دیکھتا ہے کفیل بھائی کے 11 لاکھ ہے, 12 لاکھ ہے, 15 لاکھ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے اس میں نہیں ہے, کیونکہ میرے چونکہ ابھی 4-5 یہ کام سر فہرست ہے. تو ابتدائی طور پہ تو اس کو معلومات یہ رکھنی چاہیے.
بالکل, جیسے ہوئی کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کو پتا ہوگا نا کہ بھائی کتنے مال پر زکوٰۃ ہے.
جی ہاں,
تو اسی طریقے سے حج کے لیے بھی کہ آپ کو پتا تو ہو اور پھر یہ کہ کن کن چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہے. بس اوقات ہم اپنی مرضی سے نہیں بھائی یہ تو اس کا ہے, یہ تو اس بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے, یہ فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے,
یعنی ان کو بھی ہم کر رہے ہیں اور مزید آگے چار کام جو کر رہے ہیں ان کو بھی شمار کر رہے ہیں, یہ بھی ہو گئے اور وہ بھی کر رہے ہیں.
حج کو ہم نے کام ہی نہیں شمار کیا ہوتا نا کہ یہ کام بھی کرنا ہے, حالانکہ سب سے پہلے تو وہی کام آنا چاہیے کہ ہم حج کو اپنی فہرست میں سب سے اوپر رکھیں, حج کر لیں پھر انشاءاللہ سارے کام ہوں گے. اور اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص جو ہے وہ حج نہیں کرتا کسی کام کی وجہ سے, فلاں کام ہے فلاں کام ہے, فرمایا دیکھے گا کہ لوگ حاجی حج پہ سے واپس آ جائیں گے لیکن اس کے کام پھر بھی نہیں ہوں گے,
اس کے کام نہیں, اس کا کام اٹکا ہوا ہے,
اس کا کام اٹکا ہوا ہوگا. جبکہ جو دنیاوی کام جو ہے وہ حج کے لیے ترک کر دے گا انشاءاللہ حج کی برکت سے اللہ پاک اس کے وہ کام بھی کروا دے گا اور ان میں برکت بھی عطا فرمائے.
جی ناظرین کرام, اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہ سعادتیں بھی عطا فرمائے, وہاں کی حاضریاں بھی عطا فرمائے, با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے. جو اس حاضری کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے غلاما, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.